رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مدنی چینل کا بہت ہی معروف سلسلہ مدنی کلینک لیے ایک بار پھر الحمدللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے ڈپریشن، جسے آپ مایوسی بھی کہہ سکتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ آج مبلغ دعوت اسلامی، جہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان صاحب الحمدللہ موجود ہیں، ہمارے یو کے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ڈاکٹر زیرک صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آج الحمدللہ انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی ہم مفید مشورے جو ہے لیں گے اور اس مرض کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزہ جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مرض خواہ کوئی سا بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکتوں سے الحمدللہ رب العالمین جو ہے امراض میں، مشکلوں میں آسانیاں ہوتی ہیں. تو درود پاک بھی جو ہے ہر مرض کی دوا ہے. صلی علی محمد، تعویز ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو بالخصوص جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس سے متعلقہ جو بھی مریض ہوں، وہ دیگر علاج کے ساتھ ساتھ جو ہم سنیں گے انشاءاللہ عزوجل، درود پاک کا ورد بھی اپنے ساتھ جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتوں سے جو ہے مالا مال ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تکلیف، مشکل، پریشانی خواہ کوئی سی بھی ہو، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اسے صبر، اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کر کے اجر کمانا چاہیے. کسی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بزرگ کو ان کی وفات کے ایک سال کے بعد خواب میں دیکھا تو استفسار کیا، یعنی پوچھا کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں، کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں. فرمایا دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ وہ گھپ اندھیری قبر جسے دنیا کا کوئی برقی بلب روشن نہیں کر سکتا، انشاءاللہ عزوجل وہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے پریشان حالوں کے لیے نور نور ہو کر جگمگا اٹھے گی. تو پریشان حال کو چاہیے، خواہ کوئی سا بھی مرض ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور خود پر یہ دل میں سوچتا رہے کہ ہمارے بزرگوں پر جو مصیبتیں آئی تھیں، وہ یقیناً جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، جو پریشانی ہے، جو تنگی ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے بزرگ جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے. تو ان سب نے ہنسی خوشی وہ مشکلیں آلام برداشت کیے اور قرب الہی کے حقدار بنے. تو کہیں بے صبری کر کے آخرت کی سعادت سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو لہذا انشاءاللہ عزوجل ہم اس مرض کے حوالے سے کچھ معلومات بھی جہاں ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایک ذہن بنانا چاہیے کہ خواہ کوئی سا بھی مرض ہو تو اس پہ صبر کر اجر کمانا چاہیے اور ساتھ ساتھ علاج معالجہ بھی جاری رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے آج کیا ارشاد فرماتے ہیں.
انشاءاللہ مدی چینل کے ناظرین کے لیے عرض ہے کہ جو آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ ہے ڈپریشن، جسے ڈپریشن کو اردو میں بولتے ہیں ذہنی دباؤ. یہ ذہنی دباؤ ہر عمر کے لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے. اب اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرنا یہ ہر ایک ڈاکٹر کے بس کی بھی کام نہیں ہے. اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں، کچھ جو معلومات ہے کہ ڈپریشن جو ہوتا ہے کم و بیش 300 ملین لوگوں میں متاثر کر رہا ہوتا ہے. ایک لیڈنگ کاز ہے، سب سے بڑا کاز فیکٹر بن جاتا ہے لوگوں کے اندر کسی بھی ڈسیبلٹی یعنی بے بسی کی علامت بن جاتا ہے اور دیگر بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. اور یہ ڈپریشن کا جو مرض ہے یہ ہر ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا. اس طرح کے مرض اور ذہنی امراض ان امراض کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ. تو ان کا ڈائگنوسس انہی کے تھرو ہوتا ہے. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک موجود ہیں. ان سے ہم معلوم کریں گے کہ ڈپریشن اصل میں کیا ہے, اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, اس کا علاج کس طرح ممکن ہے اور اس مرض سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے. ڈاکٹر زیرک سے معلوم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ معلوم کرتے ہیں بیسیکلی جو ڈپریشن ہے یہ ہم یہاں ایک عام کنسیپٹ ہے کہ جو بھی تھوڑا سا بھی مایوس ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے مریض آتا ہے ڈائریکٹ بول دیتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں میں ڈپریشن کا شکار ہوں. اصل ڈپریشن ہوتی کیا ہے اور اس پہ جسم پہ اس کی علامتیں کیا ہیں؟
جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہاں پہ بالخصوص پاکستان میں جب کبھی میں بھی آتا ہوں تو عموماً ظاہر ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تشخیص لے کر آتا ہے,
تشخیص لے کے آتا ہے
اور کہتا ہے کہ بھئی مجھے اب اس کا علاج چاہیے.
ڈاکٹر صاحب میں یہی بول رہا تھا, اب جیسے ہم یہ بات کریں یہ تو ڈپریشن ایک ذہنی مرض ہے. اب یہ ذہنی مرض خود ڈائگنوز ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کسی اور کسی عام ڈاکٹر سے بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے؟
اب یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو مریض ایک سفر کر رہا ہے
صحیح,
اسے یہ تو چلے علم ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے.
صحیح.
اب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اب اپنی پرابلمز آپ اپنے ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ کریں. اصل میں کیا ہے کہ جو ڈپریشن ہے نا بالفرض, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو جنرل فزیشین ہوتا ہے, فیملی ڈاکٹر جس کو یہاں بولتے ہیں, یو کے اور یورپین کنٹریز میں جی پی بولتے ہیں, جنرل پریکٹیشنر, تو بیسیکلی یہ بھی اس کی ڈائگنوسز اور انیشیل ٹریٹمنٹ تو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اس حوالے سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. تو اب جب مریض کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات نہ کی جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فلاں بیماری ہے, چاہے وہ ڈپریشن ہے یا کوئی اور ہے.
صحیح.
مریض کا کام ہے کہ وہ اپنے معالج کو اپنی علامات بتائے.
صحیح.
ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اس حوالے سے تفصیلات معلوم کرے کہ بھئی یہ علامات کب ہوتی ہیں, کیسے جو ہے یہ کون سی چیز سے یہ علامات بڑھتی ہیں, کون سی کم ہوتی ہیں, اس کی ڈیوریشن کتنی ہے. اس کے علاوہ مطلب فیملی بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ میڈیکیشن ہسٹری چیک کی جاتی ہے. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے اور کوئی جسمانی علامات, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ انیشل اسیسمنٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے.
صحیح.
اصل میں اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر جو ڈاکٹروں کی تربیت ہوتی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی 5-6-7 سال, ڈپریشن کی تشخیص کرنا اور علاج کرنا
جی
یہ تو اتنا امپاسبل نہیں ہے. آپ کسی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں 6-7 علامتیں اسے ڈپریشن کی ہوں گی, ڈائگنوسس تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسپیشلسٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ بھائی آپ کو فل اسیسمنٹ کرنا ہے.
صحیح.
آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ڈپریشن ہے یا یہ کسی اور وجہ سے علامتیں آ رہی ہیں. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مطلب ڈپریشن کی علامت پائی جاتی ہے. اب اگر یہاں پہ آپ ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ایکچوئل جو جسمانی بیماری ہے اس کو آپ مس کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ دینی ہے مثال کے طور پر میڈیکیشن, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس بندے کی کوئی بے شمار سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ان میڈیکیشنز کے.
صحیح.
تو اسپیشلسٹ کی ضرورت تبھی پڑتی ہے کہ جب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اوور آل اسسمنٹ کر کے بھائی اگر میں اس بندے کو ٹریٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس دوائی کا اسے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا.
صحیح.
کوئی اور جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ جس کو مجھے ٹریٹ کرنا چاہیے.
صحیح.
یا دوائی کی وجہ سے اس کی کوئی جسمانی بیماری جو ہے وہ ورس ہو جائے.
صحیح.
اب پھر سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اب اسپیشلسٹ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ ڈپریشن کے حوالے سے جو دوائی آپ دیتے ہیں بعض مریضوں کو پہلی دوائی سے فائدہ نہیں ہوتا.
صحیح.
اس کی یا تو ڈوز بڑھانی پڑتی ہے یا اس کی دوائی جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو رول ہے یہ اسپیشلسٹ کا رول ہے. لہٰذا میری سب سے پہلے تو یہ ہوگی یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کہ آپ سب سے پہلے اسپیشلسٹ سے رجوع کریں. یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ مطلب سسٹم
اسپیشلسٹ سے تب رجوع کریں گے نا جب انہیں معلومات ہوں گی علامتیں کیا ہیں. تو اب جسے اصلی ایز ڈاکٹر کلینکل فائنڈنگ کیا ہوں گی ڈپریشن کی, یہ علامتیں اگر کوئی بندہ اپنے اندر محسوس کرے تو ہی فزیشن نیورو یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے. تو وہ کون کون سی علامتیں ہیں جو اس کو دیکھا جائے؟
بیسیکلی تین سے چار جو ہے بنیادی علامتیں ہوں جن کو ہم کور سمٹمز بولتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لو موڈ انگلش میں جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ اداسی چھا
زیادہ دیر تک اداس رہ رہے ہو.
جی جی آپ جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ سمجھے کہ آپ سے کوسو دور چلی جاتی ہے. آپ کو جو نارملی چیزیں جن سے آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن اب ان سے
ملتی تھی,
اب جو ہے وہ آپ کو خوشی نہیں ملتی اور آپ اکثر ٹائم جو ہے اکثر ٹائم دن کے آپ اداس رہتے ہیں. اس کو لو موڈ بولا جاتا ہے اور یہ جو ہے پرسسٹنٹلی جو ہے وہ رہتا ہے آپ کا.
جو سب اس میں نیند اور بھوک کا کیا تعلق ہے
میں انشاءاللہ وہ آتا ہوں. اڈیشنل سمٹمز ہیں تو سب سے پہلے تو موڈ جو ہے اس کو لیا جاتا ہے, پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انجوائمنٹ.
صحیح.
اب جو ایکٹیویٹیز جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ انجوائمنٹ ملتی تھی, تسکین ملتی تھی, تشفی ملتی تھی, مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ ہوتا تھا تو سکون ملتا تھا, اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اینہیڈونیا.
صحیح.
لو موڈ اور اینہیڈونیا کے لیک آف انجوائمنٹ, یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اب اس کے ساتھ ایڈیشنل سمٹمز ہوتے ہیں. اب اس میں یا تو نیند کی کمی آئے گی.
صحیح.
بھوک نہیں لگے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنسنٹریشن, توجہ بٹے گی,
کام کرنے کی صلاحیت,
کام کرنے کی صلاحیت افیکٹ ہوگی, فیملی لائف پہ اثر پڑے گا. آپ کا یہ ہوگا کہ اگلا بات کر رہا ہے نا آپ سے اور آپ کا مائنڈ کہیں اور ہے.
اچھا.
اب وہ کہے گا آپ نے یہ میری بات سن لی, آپ کہیں گے کیا کہا آپ نے.
صحیح.
اب وہ اگلے کو جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. تو توجہ جو ہے نا اصل میں ہوتا, توجہ اس وجہ سے بٹتی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا اب یہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ مختلف طرح کی منفی سوچوں کا شکار ہے. آپ کے ذہن کے اندر طرح طرح کی منفی سوچیں چل رہی ہیں, چاہے آپ دوسروں کے ساتھ ہیں یا اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جب آپ دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ سوچیں کیونکہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں, تو جو اگلا بندہ آپ سے بات کر رہا ہے نا تو یہ سمجھو کہ دماغ میں نہیں جا رہی.
ارے ڈاکٹر صاحب,
توجہ بٹنا شروع ہو جاتی ہے.
آپ نے یہ علامتیں بھی بتائی ہیں جیسے لو موڈ ہے, اینیڈوڈیا یعنی کسی چیز میں خوشی نہیں مل رہی, اب اس کا کسی دورانیے سے تعلق ہے؟ یہ تو جیسے نارمل فائنڈنگ بھی ہو سکتی ہیں کہ عام ابھی مدنی چینل پہ ناظرین ہوں وہ محسوس کریں کہ میرا بھی کچھ دن سے موڈ خراب ہے, میرے کو بھوک بھی نہیں لگ رہی, نیند کی بھی کمی ہو گئی, تو کیا یہ ڈپریشن ہو جائے گا؟
اب اس میں یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ علامتیں کتنے عرصے تک ہیں.
صحیح.
اب مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں کہ کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی, عزیز کا انتقال ہو گیا, اب ہو سکتا ہے آپ کو نیند بھی نہ آئے, اداسی بھی ہوگی, آپ کا چیزوں میں دل نہیں لگے گا, آپ کی توجہ بھی بٹے گی, آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی, بعض دفعہ بے چینی بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. اب ہمیں یہاں کے پتہ ہے کہ بھئی اس کی ایک مخصوص وجہ ہے کہ فیملی عزیز کا انتقال ہوا, اس کو ہم بولتے ہیں سٹریسر. کوئی بھی سٹریسر لے لیں,
یعنی اس کو یوں بھی بولتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم, یہ بھی کہلا دیا جاتا ہے.
وہ تو مطلب ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, وہ اس میں نہیں آئے گی. اب کسی کا انتقال ہوا, تین دن گزریں گے, چار دن گزریں گے, ہفتہ گزرے گا, دس دن گزریں گے, آپ کیا ہوگا, امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو ایز اے میڈیکل پروفیشن ڈاکٹروں نے یہ ایک لمٹ کی ہے کہ اگر کسی کو یہ تمام علامتیں دو ہفتے سے زیادہ جاری ہیں, ان میں بہتری بھی نہیں آ رہی اور وہ ورس ہو رہی ہیں,
مزید خراب ہو رہی ہیں,
ان میں بہتری بھی نہیں آ رہی, تو ایسی صورت میں جو ہے یہ جب علامتیں جتنی بھی ہوں, تین ہوں, چار ہوں, پانچ ہوں, چھ ہوں, سات ہوں,
صحیح,
اب یہ کم سے کم دو ہفتے تک جاری رہیں اور اس کے بعد بھی یعنی کہ مزید ان میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اور ورس ٹو ورس ہوتی جا رہی ہیں, تو اب اس کو بولتے ہیں ڈپریشن. اب اس میں مختلف لیولز ہوتے ہیں ڈپریشن کے. ایک ہوتا ہے مائلڈ ڈپریشن, اس میں تین چار علامتیں ہوں گی آپ کی جو اب میں نے مینشن کی ہے. اب پھر ہوتا ہے ماڈریٹ ڈپریشن, اب اس میں آ جاتا ہے کہ چار پانچ چھ علامتیں آپ میں پائی جاتی ہیں, اور پھر ہوتا ہے سیویئر ڈپریشن.
ڈاکٹر صاحب, یہ تو ابھی جیسے یہ علامتیں اگر مدنی چینل کے ناظرین نے کوئی نہیں سنی, اس کو یہ علامتیں ملی, تو ابھی اپنے جنرل فزیشین کے پاس چلے جائیں گے یا فیملی فزیشین کے پاس چلے جائیں گے, وہ بتا دیں گے, تو کیا وہ اس کا علاج کر سکیں گے؟
یہاں پاکستان کے سسٹم سے میں پرسنلی اویئر نہیں ہوں.
صحیح ہے.
وہاں
جنرل بھی جی پی بھی پرسکرپشن نہیں دے سکتا اس کا.
اگر یہاں پہ ایسا ہے تو کلیئرلی ان کو پھر اسپیشلسٹ سے ہی رجوع کرنا چاہیے, سائیکائٹرسٹ سے ہی رجوع کرنا چاہیے, اور اگر وہ ڈائریکٹ اس حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ یعنی کہ سائیکائٹرسٹ سے ہی اوپینین لی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ سائیکائٹرسٹ ایک فل اسیسمنٹ کرے گا, ساری چیزیں آپ کو دیکھے گا, اور پھر وہ آپ کی تشخیص پراپر کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ تشخیص کئی مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں, پرابلمز ہو سکتی ہیں. اور عموماً بعض دفعہ ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ کسی کو مثال کے طور پر تھائیرائیڈ پرابلم ہے,
صحیح,
گلہٹ جس کو بولتے ہیں, تھائیرائیڈ پرابلم کی وجہ سے جو ہے یہ ڈپریشن کی علامتیں بہت ساری پائی جاتی ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ اگر سائیکائٹرسٹ کے علاوہ کسی نے ڈپریشن ٹریٹ کر دیا اور تھائیرائیڈ کی طرف اس نے بلڈ ٹیسٹ نہ کیے
تو ایگریویٹ ہو جائے گا,
تو وہ ایگریویٹ ہو جائے گا. اس میں پھر ظاہر ہے کہ پھر بعض دفعہ دوائی بھی جو ہے وہ نقصان کر سکتی ہے,
وٹامن ڈی ڈیفیشینسی, کیلشیم کی کمی,
وٹامن ڈی ڈیفیشینسی بھی ڈپریسو سمپٹمز کر سکتی ہے. اسی طرح بالخصوص اسلامی بہنوں میں انیمیا کامنلی پایا جاتا ہے,
خون کی کمی,
انیمیا کی وجہ سے آپ کو چڑچڑاہٹ ہوگی, آپ کو نیند کی کمی ہوگی, آپ کو کمزوری ہوگی. ایک ڈپریشن کی علامت یہ ہے کہ آپ ویک فیل کرتے ہیں, ٹائرڈنس, کہ آپ ہر وقت سمجھے کہ مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے, انرجی ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کامن کور سمٹم ہے ڈپریشن کا. تو اب یہ یعنی کہ میں نے چند یعنی کہ مثالیں اس حوالے سے دیں کہ بعض دفعہ جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کو ڈپریشن.
صاحب اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر جس کو یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں, سب سے پہلے تو وہ اپنے فائنڈنگ دیکھ لے کہ کس کون کون سی علامتیں مل رہی ہیں, اور پھر اپنی غذا کا مانیٹر کر لے کیونکہ غذا کس طرح کی لے رہا ہے, خون کی کمی وغیرہ تو نہیں ہے, کیلشیم کی کمی تو نہیں ہے. اپنے جنرل فزیشین کے پاس جا کے اپنا ایک جنرل چیک اپ کرا لے, وہ کلیئر کر دیتا ہے کہ بھائی کیا آپ کو خون وغیرہ کی کمی نہیں ہے, تھائرائڈ فنکشن وغیرہ بھی صحیح ہیں, سب چیزیں بھی صحیح ہیں, اس کے باوجود یہ فائنڈنگ ملنے تو ہم پھر سائیکیٹرسٹ کی طرف توجہ دیں.
یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, اور عموماً ایز اے سائیکائٹرسٹ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے
جی
تو سب سے پہلے ہم اس کے یعنی کہ فیملی ڈاکٹر سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی کیا ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ ہو چکے ہیں,
صحیح.
اب ان بلڈ ٹیسٹ میں ہم بالخصوص دیکھیں گے بھائی کڈنی فنکشن کیسا ہے, لیور فنکشن کیسا ہے, تھائیرائڈ فنکشن کیسا ہے, فل بلڈ کاؤنٹ جس میں انیمیا وغیرہ آ جاتا ہے, یہ سارے چیک کیے جاتے ہیں, وٹامن ڈی لیول کو بھی چیک کیا جاتا ہے,
صحیح,
اور اسی طرح کے دیگر جو ہے وہ نمکیات وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس میں یہی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہے کہ اوریجنلی یہ سارے بلڈ ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوز پتہ چل سکتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو دوائی ہم دیتے ہیں اس کی وجہ سے پہ آپ کے کڈنیز پہ اثر پڑ سکتا ہے, آپ کے لیور پہ اثر پڑ سکتا ہے, آپ کے ہارٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہارٹ کی پٹی بھی جو ہے وہ ہم بعض دفعہ ای سی جی جس کو
ڈاکٹر صاحب کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. کال سنا دیجیے.
میں ناکان سے بول رہا ہوں, میرا نام جاوید اختر ہے, میری بیٹی ہے 11 سال کی, وہ پیدائشی تھوڑی ڈسیبل ہے, سی پی چائلڈ ہے. آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, اسی وجہ سے میں نے فون کیا کہ میرا بچی کی وجہ سے سارے گھر کے افراد پریشان ہیں, ان کی جیسے نیند سے اٹھتی ہے فوراً کہتی ہے مجھے باہر لے کے چلو, اپنی نانی کے گھر یا دادی کے گھر لے کے چلو, گھر میں بیٹھتی نہیں ہے. اس کے علاوہ جب ہم اس کو نہیں لے کے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مارتی ہے.
صحیح.
میں طیب بات کر رہا ہوں سرکوتا سے. میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ذہنی دباؤ سے جو دماغ کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور وہ کیسے پورا ہوگا
انشاءاللہ عزوجل. ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلے کالر تھے ان کی بچی 11 سال کی ہے, اب انہوں نے مجھے سے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ڈسیبلڈ ہے اور یہ پھر ہائپر ایکٹیو بھی جو اس طریقے سے بتا رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا پسند کریں؟
اللہ عزوجل ان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈسیبلٹی کے حوالے سے یہ نہیں مینشن کیا کہ فزیکل ڈسیبلٹی ہے یا کہ ہم جس کو ایک مینٹل ڈسیبلٹی ہوتی ہے لرننگ ڈسیبلٹیز بولتے ہیں,
صحیح,
جو علامتیں وغیرہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب وہ بات نہیں مانتی ہے, جو کہتی ہے تو ویسے وہ کرنا چاہتی ہے. تو بعض دفعہ کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے بیہیویئر میں پرابلم آ سکتا ہے,
صحیح ہے.
تو اب اس میں سب سے زیادہ بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کی ظاہر ہے کہ اب دیکھنا پڑتا ہے, پراپر اسسمنٹ ہوگا. ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ سائیکائٹرسٹ سے رجوع کرے تاکہ وہ ان کا فل اسسمنٹ کرے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹیز کی وجہ سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات یعنی کہ اب میں شاید مدنی چینل کے ناظرین لرننگ ڈسیبلٹیز کو نہ سمجھ سکے, اس میں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی یہ لوگ جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں,
صحیح,
और उनका आईक्यू लेवल बहुत लो होता है, और अगर देखा जाए डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जैसे ये बोलना देर से शुरू करेंगे, चलना देर से करेंगे शुरू, इंडिपेंडेंटली खाना देर से शुरू होगा, कपड़े पहनने के हवाले से, तो यूं क्या होता है कि इनको हर वक्त हेल्प की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं काफी ज्यादा, जो कि क्लियरली
इनके घर वालों
पे असर पड़ेगा। और जैसे इन्होंने मेंशन भी किया कि घर वाले परेशान, अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए,
आमीन।
और ये है कि ये अपने साइकाइट्रिस्ट से रजू करें और उनकी वो प्रॉपरली तशखीस हो कि डिसेबिलिटीज किस हवाले से है, और अगर ऐसी तशखीस हो जाती है और बिहेवियर के हवाले से इनको साइकाइट्रिस्ट जो है वो मदनी फूल देता है तो उससे काफी फायदा हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जब जो ये दूसरे कॉलर हैं उन्होंने तो खैर हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही कॉल किए, जैसे अभी आपने बयान फरमाई कि डिप्रेशन क्या होता है, इसकी अलामतें क्या होती हैं। डॉक्टर साहब, अब जैसे डिप्रेशन का जैसे आपने बताया कम से कम 15 दिन तक ये अलामतें हों तो ये डिप्रेशन के जिम्मे में आएंगे, क्या डिप्रेशन खुद ब खुद बगैर किसी इलाज के भी खत्म हो सकता है, और डिप्रेशन का इलाज किस तरीके से करवाया जाए? अगर जैसे जो मेडिकेशन है अमूमी तौर पर ऐसा होता है जैसे किसी को नींद की प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी फार्मेसिस्ट के पास जाते हैं तो वो दवा को ऐसी दे देते हैं जिसमें वक्ती तौर पे नींद आ जाती है, वो वक्ती तौर पे वो फ्रेश हो जाता है, फील करता है, और फिर वो दवा अपने पास रखे भी होते हैं, पेशेंट इस तरह के होते हैं वो रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या इस तरीके से दवा इस्तेमाल करना कैसा?
सबसे पहले तो तैयब भाई का जो सवाल था काफी जरूरी था कि भाई जो दिमाग को नुकसान हो जाता है, इसमें ये होता है कि अगर तो डिप्रेशन का आपने सही इलाज नहीं किया ना,
सही,
और ये साल हा साल चलता रहा, तो आगे चलकर जब आप उधेड़ उम्र के पहुंचेंगे ना तो डिप्रेशन का लिंक है कई और बीमारियों से। मिसाल के तौर पर जो बंदा लॉन्ग टर्म डिप्रेशन का शिकार रहा, आगे चल के उसको याददाश्त का मसला हो सकता है, डिमेंशिया भी हो सकता है, तो लिहाजा इसका लॉन्ग टर्म डैमेज तो हो सकता है, लेकिन अगर इसका इलाज किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए, तो फिर लॉन्ग टर्म डैमेज या इफेक्ट इसका बहुत कम चांसेस है कि हो। तो उस हवाले से आपने कहा कि क्या डिप्रेशन जो है ये अपने तौर पर भी ठीक हो जाता है या नहीं। अमूमन देखा यह जाता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा था कि अब कितना सीवियर है,
सही,
माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड टू मॉडरेट जो है ये अमूमन देखा जाता है कि अगर 5 मरीज हैं डिप्रेशन के तो तकरीबन 6 महीने के बाद इनमें से 4 हो सकते हैं अपने तौर पर ही ठीक हो जाए,
खुद बखुद
बगैर किसी इलाज के,
सही,
और हो सकता है कि फिर दोबारा इनमें डिप्रेशन ना हो,
सही,
ठीक है। और लेकिन एक आध जो होगा उसको इलाज की जरूरत,
उसको मेजर डिप्रेशन।
अब असल में मसला ये होता है कि अब यहाँ 5 मरीज अगर हों डिप्रेशन के तो एज अ साइकाइट्रिस्ट हम ये नहीं बता सकते कि इन 5 में से कौन से 4 जो है वो ठीक हो जाएंगे और कौन सा जो एक है वो सही नहीं होगा। लिहाजा ऐसी सूरत में जो है वो मशवरा फिर यही दिया जाता है वहाँ पे, तो मतलब यूके में जो हमारी प्रैक्टिस होती है हम मरीज से डिस्कस करते हैं, डॉक्टर इलाज जो है वो यानी कि ठोंसता नहीं है,
प्रोटोकॉल
आप मरीज को बताते हैं भाई ये आपके पास ऑप्शंस है, उनको बताया जाएगा कि 4 out of 5 जो है 6 महीने में हो सकता है सही हो जाए, अब आप उनमें से है या नहीं है ये 6 महीने के बाद ही पता चलेगा,
सही,
हाँ आपके पास ये ऑप्शन है, आप इनमें से जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और सारा कुछ बताना, डिसीजन जो है वो मरीज का।
डॉक्टर साहब, ये जो लोग जॉब करते हैं वर्किंग प्रोफेशंस के अंदर हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या ये एक ही चीज है? स्ट्रेस क्या ये डिप्रेशन के जिम्मे में आएगा?
जी अच्छा, ये जो है आपने मतलब काफी स्ट्रेस और डिप्रेशन ये काफी मतलब इंटरलिंक्ड
अब रूल आउट कैसे करेंगे?
जी जी, बाज सूरतों में लोग स्ट्रेस का लफ्ज यूज करते हैं और डिप्रेशन उनसे मतलब होता है।
स्ट्रेस इज एक समझ लें टेम्पररी सिचुएशन है माइंड की।
अब मिसाल के तौर मैं आपको, जैसे अभी हमारा मदनी चैनल पे सिलसिला हो रहा था, इससे पहले एक सिलसिला जा रहा था तो अब जितने भी हमारे माशाल्लाह ये जो बिहाइंड द सीन्स हमारे इस्लामी भाई कैमरों के पीछे डायरेक्टर ये बैठे हैं, अब इनके जो है ना इनको क्या था कि यार अभी सिलसिला एक खत्म हुआ है दूसरे पे जाना है, टाइम भी जो है वो हो रहा है, लाइटिंग सेट करनी है, माइक लगाने है, ये करना है वो करना है, इसकी वजह से क्या था इनका जो है वो यानी कि फीलिंग्स एक अंदर थी, इस फीलिंग को ये जो टेंस बंदा हो जाता है इसको स्ट्रेस बोलते हैं।
डॉक्टर साहब ये तो
अब जैसे इनका सिलसिला शुरू हो गया अभी माशाल्लाह आराम से बैठे हैं कैमरे के पीछे,
अभी
इन्हें मसला नहीं है,
सही है।
तो ये है स्ट्रेस कि टेम्परेरीली एक सिचुएशन आई और आपको फौरन जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ा, या आप उसको कर सके नहीं कर सके, ये जो सिचुएशन है चंद मिनटों के लिए हो, चंद दिनों के लिए हो या चंद घंटों के लिए हो, ऐसी सिचुएशन को अमूमन अगर ये स्ट्रेस का लफ्ज दिया जाए तो शायद ज्यादा मुनासिब रहे। तो ये क्यों है, टेम्परेरी सिचुएशन है, आपके पास एक आई अलामत हो सकता है अगर दो तीन दिन रहते हैं मिसाल के तौर पर।
अरे डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में भी है ना, जैसे रोड है, ट्रैफिक है, रोज के आदमी है, जॉब प्रोफाइल ऐसी बहुत स्ट्रेसफुल है, परसिस्टेंटली अंडर स्ट्रेस रहते हैं दिन में। अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे अंडर स्ट्रेस है, जब घर आते हैं तो घर पे आके तो यही फाइंडिंग मिल रही होती है, थकन भी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, किसी चीज में खुशी भी महसूस नहीं हो रही होती, तो अब इसको क्या डिप्रेशन बोल देंगे?
अब देखें, डिप्रेशन में ये है कि आपको क्लियरली एक तो ये होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पर
इसमें इस पे ये तवज्जो लेके आना चाह रहा हूँ, अगर ये डिप्रेशन हुई तो ये डिप्रेशन के सिम्टम आपके काम के दौरान भी मिलेंगे।
अमूमन ये होगा कि ऐसे बंदे जो जॉब पर स्ट्रेस हैं, जब ये घर आएंगे ना, कुछ इसमें से वो होंगे कि जो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करेंगे बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, दीगर कुछ वो होंगे कि जो रिलीव होंगे कि शुक्र है यार मैं घर आया, अब इंजॉय करेंगे।
तो ये डिप्रेशन नहीं है।
तो अब इसमें क्या है कि डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपको एवरी डे ये सिचुएशन हो रही है 10-12 घंटों के लिए हो रही है, तो रिस्क ये है कि आप डिप्रेशन में जा सकते।
अरे डॉक्टर साहब, ये तो हो गया डिप्रेशन, अब ये डिप्रेशन का हम इलाज की तरफ आते हैं। डिप्रेशन के इलाज आपको पता है कि रिस्ट्रिक्टेड में लिमिटेड है, इसकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, इसकी लंबी लिस्ट है और कोई फिजिशियन या कंसल्टेंट ही इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्या इन मेडिसिन के जरिए ही इलाज हो सकता है, इससे पहले भी कोई इलाज होने के ऑप्शन है जैसे CBT या साइकोथेरेपी?
हमारी जो वहाँ पे हमें मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से गाइडलाइंस है ना, वो ये है कि अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है तो ऐसे का इलाज टॉकिंग थेरेपीज के जरिए किया जाए।
अरे तो टॉकिंग थेरेपी का क्या मतलब है? ये CBT हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, जैसे बाहर मुल्कों में CBT पर आवर क्या चार्ज होती है?
अगर तो अमूमन तो लोग NHS नेशनल हेल्थ सर्विस
वहाँ नहीं जाए, प्राइवेट अगर
प्राइवेट में कोई जाता भी है तो CBT अमूमन जो है मिनिमम भी 40 pounds पर आवर जो है।
पर आवर का मतलब हो गया पाकिस्तान के 5,000 rupees एक घंटे के CBT। अच्छा, CBT में डॉक्टर साहब इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें करते क्या है?
बेसिकली इसमें अगर मैं ये टर्म यूज करूँ ना, हमारे जैसे पंजाब में एक टर्म यूज होती है, सोची प्या ते बंदा गया।
सही,
ठीक है। होता ये है कि डिप्रेशन की हालत में आपका जो मेन फ्रेम ऑफ थिंकिंग है ना, वो मनफी हो जाता है। आप हर चीज को जो है वो मनफी पहलू में ही लेते हैं। अब जब मनफी पहलू में लेते हैं ना, अब इसका असर आपके बिहेवियर पे पड़ता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको पढ़ के देता हूँ, आप इसको फिर मुझे बताइएगा ये CBT के अंदर फॉल कर रहे हैं कि, जैसे CBT यानी कोई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी जो भी बोल रहे हैं इसको, इसमें जो आपकी ट्रेनिंग कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, वो आपको इन चीजों के लिए ट्रेन करता है कि एडजस्ट टू द क्राइसिस टू अदर करंट डिफिकल्टी, यानी उसको ये सिखाया जाता है कि अगर वो किसी परेशानी के अंदर है तो इससे निकलना कैसे, वो कोई नेगेटिव सोच रहा है तो इससे निकलना कैसे। अब हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक बयान अगर एक घंटे का सुनते हैं, क्या ये CBT है?
अच्छा, मैं अगर अपना वो उसमें फिनिश करूं कि जो CBT होती है, मनफी सोचों को क्या किया जाता है, मस्बत सोचों की तरफ लाया जाता है, एक तो ये। दूसरा, उनको ये बताया जाता है कि ये टेम्परेरी इश्यू है, आप आगे देखें, आगे चल के आप इसे बाहर आ जाएंगे।
सही,
एक तो मुस्तकबिल के हवाले से होप दी जाती है, और दूसरा ये कहा जाता है कि भाई आप जो है ना मनफी सोचों की जगह मस्बत सोचें जो है वो ख्याल में लाए। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन में अमूमन ये होता है कि बंदा ये सोचता है यार मैं ना बिल्कुल नकारा हूँ, इसको एहसास से कमतरी कहा जाता है।
सही है।
अब ये क्या होगा कि मिसाल के तौर पर ये समझता है यार मैं निकम्मा हूँ।
सही।
अब CBT में क्या किया जाता है कि इसे कहा जाता है कि यार तुम देखो तुम्हारी पास्ट लाइफ में अचीवमेंट्स क्या है, जब तुम्हें ये सोच है मैं निकम्मा हूँ तो तुम उस सोच की तरफ जाओ, यार मैंने मैट्रिक जो है आला नंबरों से पास की थी, मिसाल के तौर पर
इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाए जाए।
अब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है इंसान का जहन पॉजिटिव चीजों की तरफ लाया जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे बढ़कर पॉजिटिव चीज क्या है, یہ زندگی عارضی ہے، یہ گزر جائے گی.
صحیح.
ایک نمبر دو، جیسے ماشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی نے آغاز میں ہی جو ہے اس حوالے سے بیان کیا کہ مصیبت زدہ اہل مصیبت جو ہوں گے ان کی قبریں روشن ہوں گی.
صحیح.
قیامت میں جب اہل مصیبت کو اجر دیا جا رہا ہوگا تو جو دنیا میں جن کی زندگی خوشگوار گزری ہوگی وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑی جائے اور ہمیں آج وہ ثواب ملے جو اہل مصیبت کو مل رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ پازیٹیو تھنکنگ، بیسٹ مثبت سوچ ہے.
صحیح.
کہ ایک تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، پرابلمس تو انہوں نے تو جانا ہی نہیں ہے، کون سا بندہ ہے کہ جس کو پرابلمز نہیں، اور آخرت میں یہ ہے کہ اگر ابھی اس کو برداشت کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس کا اجر ملے گا. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچوں کا رخ ایسے موڑنا ہے کہ آپ کسی بھی مصیبت سے جو ہے وہ پھر آپ اس کا حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے.
اس کو ویری پریسائز لے لیتے ہیں کہ مدنی مذاکروں کے اندر جو تربیت دی جاتی ہے، جو سوالات ہوتے ہیں وہ سارے اپنے سوالات جو نیگیٹو تھنکنگ کے ہوتے ہیں سوالات، برائیاں جو ہوتی ہیں معاشرے کی جو برائیاں، ان کی طرف جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گھریلو جن کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا بھی تو حل دیا جا رہا تھا، تو کیا اس کو بھی سی بی ٹی بول دیں گے؟
بالکل. دیکھیں اصل میں اب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں آئے کہ بھائی میرا بھی حلیہ دعوت اسلامی والا ہے، آپ کا بھی حلیہ دعوت اسلامی والا ہے، یہ دونوں ڈاکٹر مل کے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے نا یہ میں اس طرف لے کے جاؤں گا تو آپ نے ادھر لے کے آنا ہے. قطع نظر اس کے میں ایز اے پروفیشنل، یعنی کہ میرا سائیکیٹری میں ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ میں بارہا مدنی چینل پہ پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، میرا یعنی کہ اس میں کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے، الٹا ہو سکتا ہے مریض میری طرف آئے ہی نہ.
صحیح.
لیکن اس کے باوجود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکروں میں جو ہمیں تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں، یہ الحمدللہ عزوجل ہمیں نہ صرف ہماری دنیا بہتر کرتے ہیں، نہ صرف ہمارے خاندان کا ماحول بہتر کرتے ہیں.
صحیح.
سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے گھر کے اندر کا ماحول بڑا ہی ڈسرپٹڈ تھا.
صحیح.
ڈپریشن تھا، ٹینشن تھی، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، مطلب بالکل یعنی کہ جو ہے انتشار کا شکار تھا گھرانہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہوا، یہی فیملی یہی خاندان ایک اچھے پرامن پرسکون طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ عزوجل بغیر کسی بایس کے.
صحیح.
ہو سکتا ہے کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز دیکھ رہے ہوں، کوئی ڈاکٹرز دیکھ رہے ہوں، وداؤٹ اینی بایس میرا یہ یعنی کہ یقین ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ اور مدنی قافلہ، یہ تین چیزیں
انشاءاللہ
اسلامی بھائی اپنا لیں تو اور حقیقت میں اپنائیں. یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پر جانا ہے تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی پھر روٹین میں چلے گئے، نہیں، اپنے اندر جو ہم سیکھیں اس کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ ٹچ
متاثر کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ کالز آئی ہیں، کال سے دیتے ہیں، کال سنا دیتے ہیں.
میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نیند مکمل طور پہ نہیں آتی. اسپیشلسٹ ماہر نفسیات سے میں تقریباً 2 ماہ میں سن کھا چکا ہوں، پھر بھی ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی. کوئی بھی دباؤ ہو اسے مشقت کام کرتے وقت یا ایسا اس وقت سر میں درد رہتا ہے.
امریکہ بینات منڈی والدین پنجاب گاؤں جاڑا سے رس کر رہا ہوں، محمد حسن رضا تاری. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال تھا کہ بچوں میں بھی یہ ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے اور بچوں میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرض ان میں ہے، جیسے 2-3 سال یا 4 سال کا بچہ ہوتا ہے.
محمد احتشام اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ اسپیسیفکلی کبھی ایک ایشو پر اپنے ذہن کو لگاتا ہے، اس بات پہ غور کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے کسی ایک ایشو کے بارے میں، تو وہ بعض اوقات ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. کیا اس کا بھی کوئی ڈپریشن میں کوئی تعلق ہے؟ اس کی وجہ ارشاد فرماتا ہے
انشاءاللہ عزوجل. ڈاکٹر صاحب جی پہلے کالر ہیں، انہوں نے اپنی پرابلم
کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، میرے خیال میں یہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ اس چیز کا ایشو پایا جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نیند کی کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک عام کنسپٹ ہے، ہمیں بھی فیلڈ میں جیسے ڈاکٹر پیشنٹ آتے ہیں، اب یہ سمجھانا ضروری ہے کہ نیند کی کمی ہوتی کیا ہے، کتنے گھنٹے سونا چاہیے. آپ کو 7 گھنٹے 8 گھنٹے بھی سو جاتا ہے پھر بھی بولتا ہے نیند کی کمی ہے. اسٹینڈرڈ نیند کا ڈیوریشن کتنا؟
بیسیکلی ایڈلٹس کے لیے جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے. اب کسی کی 6 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے، کسی کی 8 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے.
نیند پوری ہونے کا مطلب کیا ہے؟
اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے نا، تو آپ اپنے اندر ایک فرحت اور ایک تازگی محسوس کریں گے کہ ہاں.
اب ہر روز تو ڈاکٹر صاحب فرحت تازگی نہیں مل سکے گی.
اب اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں.
آپ کی باڈی ہیبٹ ایسے نہیں ہے، آپ کی ڈائٹ ایسی نہیں ہے، آپ کچھ اس طرح کے ڈرنکس پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک، کیفینیٹڈ ڈرنکس وغیرہ لے رہے ہیں، باہر کے کھانوں کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے کولیسٹرول آپ کا ڈسٹرب ہے، بلڈ پریشر بھی ممکن ہے ڈسٹرب ہوا ہوا. اب انسومنیا بیسیکلی یہ کہلاتا ہے. اب آپ ڈرنکس، کیفینیٹڈ ڈرنک، رات کو کولڈ ڈرنک اگر آپ نے پی لی، تو آبویسلی ڈیفینیٹلی آپ کی تو نیند تو کم ہو جانی ہے گی.
اس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، سلیپ ہائیجین.
جی،
کہ سونے سے پہلے جن اسلامی بھائیوں کو، جن مدنی چینل کے ناظرین کو، یا جن کو نیند کا مسئلہ ہے، سونے سے پہلے کون سی ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ نیند جو ہے وہ بہتر ہو. اب سلیپ ہائیجین میں کون
بتا دیں؟
نمبر ایک، جیسے آپ نے مینشن کیا، اگر آپ فیزی ڈرنکس پیئیں گے، کیفینیٹڈ ڈرنکس پیئیں گے،
چائے پیئیں گے، سافٹ ڈرنک، جو بس عام کھانے کے بعد ایک عام کنسپٹ ہے. کچھ لوگوں کا کنسپٹ یہ کہ کھانے کے بعد چائے پی لیتے ہیں،
یا کہتے ہیں جی فیزی ڈرنکس نہیں پیئیں گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. اگر آپ نے سونے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے یا نوجوان ہیں، کھانے سے ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے پہلے آپ کسی طرح کا بھی مشروب پینا چھوڑ دیں، علاوہ پانی کے تھوڑی مقدار میں دو گھنٹے پہلے تو ایٹ لیسٹ آپ کا جو ہے وہ کسی طرح
سے پہلے
سونے سے پہلے، جو بھی آپ کا، مثال کے طور پر 10 بجے آپ کا سونے کا ٹائم ہے،
تو 8 بجے
سے پہلے جو ہے آپ کھانا بھی کھا لیں، اور 8 بجے سے پہلے یہ جتنے ڈرنکس ہیں ان کو بھی نپٹا لیں.
صحیح، ڈرنک پینے ہی نہیں ہے نا.
بیسیکلی مثال کے طور پر اگر 9 بجے سیٹ ٹائم ہے سونے کا، 6 بجے کے بعد چائے، کافی، اسی طرح کے کیفینیٹڈ جو بھی دیگر ڈرنکس ہیں، ان کو آپ پیئیں گے نا، تو اب ان کا اثر آپ کے 3-4 گھنٹے تو آپ کا رہے گا،
تو نیند خراب ہو جائے گی.
تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کو جو ہے وہ آپ کا دماغ جو ہے، بھلے آپ بیڈ میں بھی چلے جائیں گے تو وہ نیند کی طرف نہیں جائے گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں بیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی.
صحیح ہے،
وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، آرام دہ نہیں ہوتی. چلو اگر آپ زمین پہ سوتے ہیں تو مرحبا.
صحیح.
پھر اس کمرے میں ٹیمپریچر صحیح نہیں ہوتا، یا گرمی زیادہ ہوگی یا سردی زیادہ ہوگی.
صحیح.
یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ سو نہیں پاتا. اب پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر، چلو ٹھیک ہے میں ڈرنکس تو نہیں پیوں گا، اب آپ سونے سے پہلے کر کیا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی، یعنی کہ اس طرح کے پروگرام دیکھتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے. بہت اچھی آپ نے مثال دی، اور یہ تو مطلب ہم تو جو ہے وہ سرہانے کے پاس ہی ہمارا موبائل ہوتا ہے. اب یہ جو لائٹ آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے، اب آپ کی ڈسکشن کس طرح کی چل رہی ہے؟ اب اگر آپ کے ظاہر ہے کہ میسیجز سینسیٹیو نوعیت کے چل رہے ہیں، آپ کو کسی وجہ سے جو ہے وہ بات کسی کی اچھی نہیں لگ رہی، اب آپ کا مائنڈ تو ان چیزوں میں چلا جائے گا نا.
صحیح.
تو ہماری پریکٹس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر نیند کا پرابلم سلیپ ہائیجین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے.
صحیح.
یہ جو سونے سے پہلے جتنی چیزیں ہمیں کرنی
ایکٹیویٹیز ہیں وہ صحیح نہیں،
اور آپ کا برین جو ہے ایک ایکٹیو موڈ میں چلا جاتا ہے.
صحیح.
اور آپ سونا چاہتے ہیں، جسم سونا چاہتا ہے، برین کو آپ نے ایکٹیو رکھا ہوا ہے.
وہ ایکٹیو ڈاکٹر صاحب، یہ تو یہ سافٹ ڈرنک پی لی، کولڈ ڈرنک پی لی، چائے بھی پی لی، تو روٹین ہے ہماری، عادت.
اب سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، چلو کیفینیٹڈ تو ہے، یہ آپ کو جگہ کے رکھے گی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ پانی بھی زیادہ،
انرجی ڈرنک بھی آ گئی ہے، تو بولتے ہیں جاگنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں، ان کا انرجی ڈرنک پینا کیسا؟
نیند کی کمی کا تو نا پھر وہ کریں.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جن کو نیند کی کمی ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ تو پھر اپنے میڈیکل سٹور کے پاس چلے آتے ہیں، وہ دوا دے دیتا ہے.
بہت ڈینجرس پریکٹس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پروفیشنلی بھی، دنیا کے قانون کے مطابق بھی، دس از ایکسٹریملی ان پروفیشنل.
صحیح.
आप जब तक आप प्रेस्क्राइबर नहीं है, फार्मासिस्ट प्रेस्क्राइबर नहीं है,
यानी वो दवा नहीं
दे, दवा वो वही दे सकता है कि जो डॉक्टर ने लिख के दी होगी अपने तौर पर, इलावा मतलब कोई छोटा मोटा यानी कि फ्लू हो गया है या इस तरह का हो गया है या पेन के
लिए डॉक्टर यहाँ तो दे देते हैं, ले लेते हैं, हो गया, लेकिन अब खुद से लेना कैसा?
अब देखें, अब ये जो है ना, अब क्या है कि आप इस तरफ यहाँ पे तो क्लियरली पाकिस्तान
मतलब
में ये
लेना कैसा, खुद लेने ही बंद
ना
कर दें?
खुद से बंदा ले ना, फार्मासिस्ट प्रेस्क्राइब करे और डॉक्टर भी जब तक हमारे प्रैक्टिस क्या है, अक्सर हम नींद की गोलियां नहीं देते,
सही,
जब तक के अशद तरीन जरूरत ना हो, जब जरूरत भी होगी 5 दिन देंगे हफ्ते में, उन्हें कहेंगे 2 दिन गैप करना है,
सही,
और फिर 2 हफ्ते से ज्यादा अक्सर हम नहीं देते, क्योंकि नींद की गोलियों में ये नशा आवर अज्जा होते हैं जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाती है, और फिर आपको क्या होता है कि पहले अगर थोड़ी डोज है, अब जनाब जी वो डोज बेअसर हो जाएगी, अब आपको उससे ऊपर वाली डोज चाहिए, फिर उससे ऊपर वाली डोज चाहिए, फिर ये होता है कि अब अगर आप किसी वजह से अचानक वो दवाई छोड़ देते हैं,
इसके विड्रॉल आ जाते हैं,
इसके विड्रॉल शायद बाज दफा आपको मतलब फिट्स हो सकते हैं। तो एक तो प्रेस्क्राइबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बंदा प्रेस्क्राइबर नहीं है वो प्रेस्क्राइब ना करे, जो प्रेस्क्राइबर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर प्रेस्क्राइब कर रहा है तो उसको मॉनिटर भी करे।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉलर थे इन्होंने कॉल की है कि इनको नींद की कमी है, किसी डॉक्टर से इन्होंने लिखवाया, अब इनको मशवरा यही देंगे हम कि अपने जिस डॉक्टर ने जो दवा इनको लिख के दिए वापस जाके उन डॉक्टर से रब्ता करें और इसको रीचेक करा लें कि जो दवा इस्तकामत से ले रहे थे कितने दिन के लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर चेंज कर देगा, ना जरूरत पड़ी तो उनको कोशिशें करनी चाहिए जाती तौर पे कि अपनी जो चीज आपने बताया स्लीप हाइजीन ये इम्प्रूव कर लें।
बाज़फा माजरत के साथ ये होता है कि कुछ यानी कि प्रैक्टिसेस ऐसी आ जाती हैं किसी प्रोफेशन में, वहाँ के माहौल के हिसाब से, मतलब किसी मुल्क के अवाम की मेंटेलिटी के हिसाब से, कि अक्सर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेस्क्रिप्शन होती है मेडिकेशन की, पाकिस्तान में मैं यहाँ यहाँ
कहीं पे भी होती रहती
है, तो अब कोई भी एशियन मुल्क ले लें तो अब होता ये है कि दवा की जरूरत नहीं है, आपने प्रेस्क्राइब कर दी,
सही।
अब मैं नहीं समझता, अगर मतलब एक सर्वे किया जाए कितने साइकाइट्रिस्ट स्लीप हाइजीन
नहीं पता डॉक्टर साहब मुझे क्या लिख के दे रहे हैं, साफ बात,
लेकिन इतना उन्हें पता होता है कि ये नींद की गोली है,
ये बाद में पता लगता है जब ये खा के सो जाते हैं
जी।
दूसरे कॉलर हैं डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन ये मालूम करना चाह रहे हैं,
डिप्रेशन
क्या बच्चों में, ये बहुत अच्छा टॉपिक है।
असल में 3 से 4 साल की उम्र मेंशन की थी, जाहिर है कि 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों में इतना शऊर भी नहीं होता, ये असल में जब बच्चे शऊर की उम्र को पहुंचते हैं 8 साल 10 साल 12 साल, अब अगर ऐसे बच्चों में मिसाल के तौर पर घर पर उन्हें प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा,
सही,
उनको कोई जनाब जी जिसको हम बुली बोलते हैं कि स्कूल में बच्चे तंग कर रहे हैं या घर पे बच्चे तंग कर रहे हैं, घर का माहौल ऐसा है कि बच्चा हर वक्त सहमा डरा डरा,
घर के माहौल से मुराद क्या डॉक्टर साहब, मियां बीवी ये वालिदैन के बीच में कोई मसला है?
जाहिर है कि अगर वालिदैन आपस में उनका लड़ाई झगड़ा रहेगा तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। अब घर के अंदर लड़ाई झगड़े
शुरू में बता रहे थे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन यानी बच्चे की ग्रोथ या इसकी आईक्यू लेवल कम हो जाता है, क्या इसका लिंक होता है कि वालिदैन की तरबियत के ऊपर या वालिदैन का आपस का बिहेवियर पैटर्न के ऊपर?
बेसिकली जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, इसका एक बहुत बड़ा यानी कि वो है, इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
सही,
एनवायरमेंटल फैक्टर से मुराद ये होता है ये घर का माहौल और
बाहर
का माहौल, चाहे वो स्कूल हो, नेबरहुड हो, या मतलब और जिस तरह के जो है मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया,
सही।
तो ये इस माहौल में अगर बच्चे को किसी तरह से भी परेशानी का सामना है, कोई भी उसकी वजह हो सकती है, तो ये फिर ये जब 8, 9, 10 साल के बच्चे थोड़ा सा शऊर होगा, वो देखेंगे कि यार मैं तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है या जो है ना हमारे वालिदैन झगड़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में 8, 9, 10 साल की उम्र में भी डिप्रेशन पाया जा सकता है।
अच्छा, जो बच्चों में अगर डिप्रेशन मिल गया तो बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस, इनकी जो कारकर्दगी है, इनके पढ़ने लिखने की सलाहियत मुतासर होगी,
बिल्कुल मुतासर होगी। और बाज दफा यूं भी हो जाता है कि अगर ये ज्यादा देर तक जारी रहा
सही,
तो फिर ये आगे चलकर इनको एडल्ट लाइफ में डिप्रेशन में डाल देगा।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंशाल्लाह इसके एक और बीमारी है, इसके ऊपर चलते हैं। एक और कॉलर थे, आखिरी वो ले लेते हैं। इन्होंने भी सवाल किया था कि कंसंट्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन।
ये एहतशाम भाई थे गालिबन रावलपिंडी से, तो इन्होंने कहा कि बाज दफा कोई एक इशू ही बंदा ले लेता
ये
है।
ये आपसे इसी को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बताया ये एक चीज को सोचते 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 डिप्रेशन में चले आते हैं।
सोची पे आते बंदा गया, अब एक ही इश्यू को आपने हावी कर लिया अपने।
ये डजंट लीड टू डिप्रेशन, ये लीड नहीं करेगा कभी भी डिप्रेशन को। सोचने तो सलाहियत है आपकी,
बिल्कुल। अब देखें अब क्या होगा,
ये तो आप अवेयरनेस नहीं हुई ना कि डिप्रेशन की फाइंडिंग क्या है।
अब आप देखें मिसाल के तौर पर होगा क्या कि आप एक बात पे सोच रहे हैं, आप एक इश्यू अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बाज दफा ये होता है साइकोसिस जिसको हम बोलते
हैं। दिस इज डिफरेंट।
डिप्रेशन
में तो मल्टीपल फाइंडिंग आ रही होती है, डिप्रेशन में तो सोचने समझने की सलाहियत भी खुद मुतासर हुई होती है।
तो बाज दफा ये होता है कि ये जो एक इश्यू अपने ऊपर हावी कर लेना ना, तो इसका भी असर पड़ सकता है,
उससे वो हो सकता है वो मुतासर हो।
हाँ, टेम्परेरीली। और फिर अगर बाज दफा यूं भी होता है कि अमूमन ऐसे केसेज है वो साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं।
सही, इंशाल्लाह खलील भाई की तरफ जाते हैं। खलील भाई, कुछ रूहानी इलाज आपके पास नींद से रिलेटेड मौजूद है?
नींद सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रूहानी इलाज भी इंशाल्लाह और घरेलू इलाज भी अर्ज करता हूँ। नींद न आने के दो रूहानी इलाज समाप्त फरमाए। जिसको दर्द वगैरह के सबब नींद ना आती हो, उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ें, उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नींद आ जाएगी। अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत से मरीज भी जल्द सेहत याब हो जाएगा। मरीज को पढ़ने की आवाज ना जाए, इसकी एहतियात कीजिए। मजीद मेरे आका शेख तरीकत अमीर सुन्नत ये दूसरा इलाज अता फरमाते हैं कि अगर नींद ना आती हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 11 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर दीजिए, नींद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
अच्छा, मैं यहाँ पे ये रूहानी इलाज इस हवाले से इंडोर्स करूँगा।
सही।
क्योंकि ये रूहानी इलाजों का जाहिर है कि बिलखसूस वाकई हमारे जिस्मानी और जहनी कैफियत पर असर पड़ता है, और इससे बाज दफा यूँ होता है कि हमारी अगेन सोचें जो है ना वो बदल जाती हैं। और अगर बिलखसूस यानी कि रूहानी इलाज को भी साथ में इस्तेमाल किया जाए तो फायदे के चांसेस
है। सही।
इसी तरह से आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जैसे डिप्रेशन,
जहनी दबाव
जिस्मानी नफसियाती मुख्तलिफ बीमारियां जैसे लग जाती हैं बंदे को, तो आज का जो हम एक रूहानी इलाज अर्ज करेंगे मेरे आका शेख तरीकत अमीरुल सुन्नत दामत बरकातहू मुआलिया का, ये अता करदा बहुत ही प्यारा इलाज है। अब इसमें यह है कि जादू हो, नजरे बद हो, बंदिश हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, मायूसी हो, किसी भी तरह का मर्ज हो, तो इंशाल्लाह बरकत से दूर होगा। तो वो क्या है उसको आप तवज्जो से समाप्त फरमाए। मुख्तलिफ बीमारियों और परेशानियों का रूहानी इलाज, जिस्मानी नफसियाती मुख्तलिफ बीमारियों, टेंशन, डिप्रेशन, असरात, जादू, नजरे बद और बंदिश वगैरह के लिए एक अजीबुल असर अमल है। तमाम घर वाले अगर ये करते रहे तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल घरेलू नाचाकियां और परेशानियों से नजात मिले, घर अमन का गहवारा बने, तो मजीद ये बरकतें हासिल होंगी। अब ये अमल क्या है? अमल बहुत ही आसान है कि फजर की दो सुन्नतों और जोहर, मगरिब और इशा के फर्जों की बाद वाली दो सुन्नतों, तो ये दो दो सुन्नतें जो फर्जों के बाद हैं और फजर वाली जो पहले होती हैं, इनमें क्या करना है कि सूरतुल फातिहा के बाद कुरान करीम की आखिरी 6 सूरतें इस तरह पढ़ें। किस तरह? कि पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो है सूरतुल काफिरून, सूरतुल नसर, सूरतुल लहब, ये हो जाएगी एक रकत। और इसी तरह से दूसरी रकात में सूरतुल इखलास यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास यानी जो आखिरी सूरतें पढ़ी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। फिर ये भी है कि हर सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें। मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा, तो कभी कभी ये सूरतें तर्क करके कोई और सूरत भी पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये बहुत ही आसान इलाज है। तो घरेलू नाचाकियां हो, बंदिश हो, जादू हो, असरात हो, टेंशन हो, घबराहट हो, मायूसी हो, کچھ بھی ہو تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے یہ تمام تر مسائل سے انشاءاللہ نجات بھی ملے گی اور گھر جو ہے امن کا گہوارہ بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس ایک نیند کے حوالے سے گھریلو علاج بھی موجود ہے, اسے بھی سماعت فرمائیں. اور یہ اس طرح کا علاج ہے کہ عام طور سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو نیند کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو ہم نیند کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ حتی الامکان نہیں دیتے, یا دیتے ہیں تو انتہائی مجبوری میں. تو یہ دوا جو ہے غذا کے انداز پر ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ دوا نہیں ہے بلکہ ایسی غذا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل یہ دوا کا کام کرے گی اور اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں. اس میں چھ چیزیں ہیں. نیند کی کمی کا اہم گھریلو علاج, نمبر ایک مغز خیار, یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیج ہیں تربوز کے جو بیج ہوتے ہیں چھلکا اترا ہوا اس کا وائٹ کلر کے, تو اسی انداز پر جیسے خربوزے کے بیج بھی ہوتے ہیں اسی انداز پر جو ہے خیار یعنی کھیرے کے بیج بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے جو ہے اسی شکل کے کم و بیش چھوٹے موٹے یعنی کہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے تو کدو شریف کے بیج بھی ہوتے ہیں. تو یہ چار بیجوں کا اس میں تذکرہ ہے. مغز خیار یعنی کھیرے کے بیج, جب آپ نے کسی پنسار کی دکان پہ جانا ہے تو اسے یہ کہنا ہے کہ مغز چہار تمام یعنی چاروں دے دیں. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو وہ آپ کو تربوز کے بیج دے دیں گے مغز چہار کہہ کر. تو آپ نے چاروں چیزوں کا الگ الگ لینے ہیں. نمبر ایک مغز خیار یعنی کھیرے کے بیج 25 گرام, اسی طرح سے مغز کدو 25 گرام, مغز خربوزہ 25 گرام, اور مغز تربوز یہ بھی 25 گرام. یہ جو مغز تربوز تو آپ دیکھ رہے ہیں, مغز معنی بیج اندر کی جو گری ہوتی ہے. اور نمبر پانچ خشخاش, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے, اس کی مقدار جو ہے 60 گرام. اور آخری چیز جو ہے اس میں مغز کشنیز یعنی دھنیے کے بیج کی جو اندر کی گری ہوتی ہے یہ بھی 60 گرام. تو آخری دو چیزیں مغز کشنیز اور خشخاش جو ہے 60-60 گرام, بقیہ جو چاروں آپ کو عرض کیا کہ کدو شریف کے بیج, خربوزے کے بیج, تربوز کے بیج, کھیرے کے بیج, یہ سارے چاروں جو ہیں 25-25 گرام آپ نے لینے ہیں. تو اس کا پھر کرنا کیا ہے, تمام دوائیں جو ہیں ان کو پیس لیں, پیسنے کے بعد اس کو بحفاظت رکھیں. اس کا جو اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کا جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے رات کو ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیجئے تا حصول شفا. تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ذائقہ بھی ایسا بہترین بن جائے گا کہ آپ کا دودھ پینے کو دل چاہے گا. اور انشاءاللہ عزوجل اس کے جو فوائد ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ نیند کی کمی, دماغی کمزوری جو ہو جاتی ہے اس میں فائدہ مند ہے, ذہنی سکون اور قوت حافظہ کے لیے انشاءاللہ عزوجل مفید ترین ہے. تو یہ علاج جو ہے یوں کہہ لیں کہ غذائی اشیاء پر مشتمل ہیں, تو اس کا انشاءاللہ عزوجل کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا. پھر بھی اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کریں اور تا حصول شفا اس کو استعمال کریں انشاءاللہ. یہ جو ہے علاج عرض کیا گیا بچوں کو, بڑوں کو, سب کو انشاءاللہ.
اس میں دیکھیں کہ اس سلسلے میں جو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ طبی طور پر بھی ہم نے نیند کا مینشن کیا, روحانی طور پر بھی مینشن ہوا, اور یہ جو غذاؤں کے ذریعے علاج بڑا ایک کمپریہنسو جو ہے اس کا وہ
چیز نوٹ نہیں کی. جو نیند کا جو انہوں نے علاج بتایا سارے بیج ہیں, یہ اکثر بیج ہیں اس میں, وہ بیج عموماً پھینک دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی مشیت ہے کہ بیجوں کے اندر سارے بیج ہیں, جو یہ پورا فارمولا انہوں نے بتایا بیجوں کے اوپر ہے.
کھیرے کے بیج عموماً
کون کھاتا ہے,
وہ کھیرے کے تو عموماً شامل
کھا لی جاتے ہیں,
لیکن خربوزے کے بیج استعمال میں بہت پھینک دیے جاتے ہیں, تربوز کے بیج ہیں
یہ عموماً نہیں کھائے جاتے.
تو
بیجوں میں بھی شفا ہے.
بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ مریضوں کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ یار جب تک کوئی ہمیں کو ٹھیک ٹھاک بڑی ساری گولی یا ٹیکہ نہیں لگے گا نہ تو ہمارا علاج نہیں ہوگا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ مریض جو ہے نا یہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ علاج کو یا تو صحیح فالو نہیں کرتا,
صحیح
جتنا کرنا ڈیوریشن, اب تھوڑا سا فرق پڑا تو دوائی چھوڑ دی مثال کے طور پر. تو اس کو بولتے ہیں کمپلائنس ایشو. تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بھئی اگر مثال کے طور پر اسی سلسلے کو لے لیا جائے, روحانی علاج کریں اور جو غذائی علاج کہا گیا اور سلیپ ہائیجین,
صحیح صحیح.
اب اگر جو اسلامی بھائی صحیح طریقے سے ان تین چیزوں پر جو ہے وہ عمل کریں, تین چار دو چار مہینے تک عمل کریں,
تو انشاءاللہ ضرور سونے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا,
انشاءاللہ
نیند کا مسئلہ
بھی ہو سکتا ہے حل ہو جائے
انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ کالز ہیں, کال لے لیتے ہیں, کال سنا دیجیے.
ڈاکٹر صاحب ابراہیم بات کر رہا ہوں, یہ ڈیفنس کے کراچی کے علاقے ڈیفنس ہے. ڈاکٹر صاحب میری کیفیت یہ ہے کہ تقریباً دو سال ہو چکے ہیں مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے, اور یہ ہے کہ مجھے رونا بھی جب گھبراہٹ بڑھتی ہے تو رونا بھی بہت زیادہ آتا ہے. کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ انگزائٹی ہے اور کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بائی پولار ہے. اب مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, بائی پولار کی بھی کافی عرصے سے دوائیاں لے رہا ہوں, انگزائٹی کی بھی دوائیاں لی ہیں, لیکن یہ گھبراہٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. تو اب کس طرح سے پتا چلے کہ آخر یہ جو ہے وہ ڈیزیز کیا ہے, بائی پولار ہے یا کسی اور قسم کا کوئی اور ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے, یا پھر میڈیسن جو ابھی جو میں کرنٹلی میڈیسن یوز کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے افاقہ نہیں ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سی میڈیسن دوں اور مجھے کیا ایگزیکٹ ڈیزیز ہے.
سر ڈاکٹر بات کر رہا ہوں, منیج سینڈ کلاس. ڈاکٹر سے سوال کرنا ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو کیا یہ دوائیں ریگولر استعمال کر رہا ہے, کیا اس سے جان چھوٹ سکتی ہے آخر تک؟
انشاءاللہ سر ایک اور کال دیجیے.
اگر کسی کو مطلب بہت زیادہ ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟
انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو پہلے کالر ہیں
جی, ہمارے ابراہیم بھائی نے ڈیفنس سے کال کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ انگزائٹی ہے.
دو بیماریاں بتائیں, بائی پولر اور انگزائٹی.
اب بنیادی پوائنٹ کیا ہے؟ لیک آف اویئرنیس, لیک آف ایجوکیشن. سب سے پہلے جو مطلب بات ہونی چاہیے کہ اگر ایک مریض کو کوئی بیماری ہے, اب مریض اس کے حوالے سے صحیح معنوں میں جہاں سے اس کو رائٹ انفارمیشن ملتی ہے اپنی اس بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن لے, ایجوکیشن حاصل کرے,
معلومات کرے.
مینٹل النس میں اگر کہوں کہ 50% فیکٹر آف ٹریٹمنٹ کہ مریض کو یعنی کہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ میری بیماری کیا ہے,
صحیح
دوائی کے علاوہ کون سی اور چیزیں ہیں کہ جو مجھے یعنی کہ اس میں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں. انہوں نے انگزائٹی کہا, جیسے کہ علامتیں بتا رہے تھے لگتا ہے انگزائٹی ہے, ظاہر ہے کہ ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کے بغیر تو میں نہیں کہہ سکتا
صحیح
کہ انگزائٹی ہے یا بائی پولر, لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ بعض ایسی یوزفل ریلائبل ریزورسز ہوتی ہیں جہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے.
یہ کنسپٹ تو ہے کہ اگر کوئی نیا موبائل لیتا ہے اس کے بارے میں سب معلومات لے لیتے ہیں, کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کے بارے میں سب معلومات لے لیتے ہیں, اپنی صحت کے بارے میں, اپنی بیماری کے بارے میں, جو جس چیز سے یہ دو چار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں لیتے, ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز کے اوپر. تو آج صاحب نے اچھی توجہ دلائی,
یہاں پہ ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یعنی کہ میں اگر کہوں کہ ٹریٹمنٹ کے حساب سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے اس کو ضرور کریں. ڈاکٹروں کے پاس لیفلٹس ہونی چاہیے اور یہ مریض کو جو ہے جب مریض ان کے پاس آئے تو وہ لیفلٹس بھی ساتھ میں دیں تاکہ وہ مریض پڑھے اور اسے واقعی یقین ہو کہ ہاں میرے ساتھ یہ بیماری ہے,
صحیح
اس کا ڈاکٹر کے ساتھ اعتماد بھی بڑھے گا.
اب ان کو کیا بولیں گے, دو سال سے ان کو گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے, رونے کا رونا بھی آ رہا ہے, میرے خاصی دوا ڈیفینیٹلی استعمال کر رہے ہوں گے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ دوائیوں کی یہاں تو وڈرال ہو سکتے ہیں یا یہ کچھ دوائی انہوں نے لی ہیں یا بیچ میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے.
ٹریٹمنٹ کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر انگزائٹی ہے تو انگزائٹی کے بہت سارے ٹریگرز ہوتے ہیں,
صحیح
تو ان کو پہلے تو یہ اپنا دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو میری انگزائٹی کو ٹریگر کرتی ہیں. بعض دفعہ تھوٹس ہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ڈفرنٹ اسٹریس فل چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایکچولی اگر دیکھا جائے نا انگزائٹی کے حساب سے بہترین اس کا علاج ٹاکنگ تھراپی ہے,
صحیح ہے.
ہاں بعض دفعہ اگر سویئر ہو جاتی ہے تو ساتھ میں میڈیکیشن کی حاجت پڑتی ہے, لیکن ان کو اگین جو ہے انگزائٹی کا بھی ایک بہترین علاج کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے. تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں, مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا
انشاءاللہ.
یہ ہے کہ پیشنٹ ایجوکیشن ہمارے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ.
ڈاکٹر صاحب یہ دوسرے کالر ہیں, یہ جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض اگر دوائیاں استعمال کر رہا ہے, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, کیا یہ دوائیاں چھوٹ سکتی ہیں؟
جی اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس کو شروع سے پکڑ لیا,
صحیح
بیماری کی اوائل میں تشخیص ہو گئی, بیماری کا شروع میں ہی جب آپ کو پہلی دفعہ ہوا اور آپ نے اس کا علاج کروا لیا, اب اپنے طور پر مریض دوائی ہرگز نہ چھوڑے، اپنے معالج سے رجوع کرے، وہ آہستہ آہستہ دوائی جو ہے وہ ڈوز ریڈیوس کر کے اور کچھ مہینے دیکھے گا کہ بھائی دوائی کے بغیر جو ہے وہ کام کیسا چل رہا ہے. اگر تو آپ نے شروع میں بیماری کو لے لیا، شروع میں اس کا علاج ہوا، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی دوائی سے جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی.
بالکل.
لیکن اگر آپ نے اس کا یا تو شروع میں علاج نہ کیا،
صحیح،
یا تھوڑا عرصہ دوائی لی پھر چھوڑ دی بغیر معالج کے مشورے کے، اب اگر دوسری دفعہ آپ کو ہو گیا،
صحیح،
تو اب مشکل ہے کہ آپ بغیر دوائی کے گزارا کر سکیں.
صحیح. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے معالج سے دوبارہ مشورہ کر لینا چاہیے اور دوا ٹیپر کر لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور آخری تیسرے کالر تھے، ذہنی تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟
یہی شاید ہوگا کہ تھکن سی، سستی،
لیک آف کنسنٹریشن.
لیک آف کنسنٹریشن، تو لیک آف کنسنٹریشن ظاہر ہے کہ مطلب اس میں یا تو ڈپریشن کی وجہ سے ہوگی یا اسٹریس کی وجہ سے ہوگی یا مطلب دیگر پریشانیاں وغیرہ ہوں تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے.
صحیح.
تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اب اس میں ڈیٹیل ہو تو بندہ زیادہ انفارمیشن.
ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے آپ ہم بچوں کے اندر ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ اولڈ ایج یعنی بڑھاپے میں ملے یا جوانوں میں ملے، بچوں کے اندر بھی ڈپریشن مل رہی ہوتی ہے. اب کچھ بچوں کے اندر ڈاکٹر صاحب اس طرح کی علامتیں پائی جا رہی ہوتی ہیں کہ اسکول نہیں جا رہے ہوتے، چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بچپن میں بھی ہوتی ہے، کسی کو مارنا، جانوروں کو مارنا اور آگ لگانا، دوسروں کو تنگ کرنا، یہ بچوں کے اندر کی ایک ہیبٹ ہے، عادتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری عادتیں کسی بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟
یہ جو آپ نے کلیکٹیولی جتنی چیزیں یہ بتائی نا کہ بچے کا بیہیویئر ورس ہے، وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، آگ لگاتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا مسئلہ ہوگا، یہ ایکچولی ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے، اسے انگلش میں بولتے ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر.
ڈاکٹر صاحب، اس سے حوالے سے میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، 70% جو کرمنلز ہوتے ہیں، جو کرمنلز جو ہوتے ہیں جو جیل وغیرہ جا بھی چکے ہوتے ہیں یا کسی انلیگل ایکٹیویٹی وغیرہ میں ملوث ہوتے ہیں، بچپن ان کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو ان کی ہسٹری میں بچپن کے اندر بھی یہ فائنڈنگ مل رہی ہوتی ہے کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر لیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹو کرمنل ایکٹیویٹیز کو. تو کیا جو مجرمانہ ایکٹیویٹیز ہیں اب جن کو بڑے عمر میں آ کے ہو جاتی ہیں، بچپن سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
اب اس میں یہ دیکھیں کہ اگر کسی میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی علامتیں پائی جاتی ہیں
تو ہر ایک میں مل جاتا ہے.
اب دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ویسے شرارتی ہوتے ہیں، اکا دکا کسی سے لڑائی کر لی یا کوئی چھوٹی موٹی، عموماً دیکھیں جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں انہیں تو شعور بھی نہیں ہوتا، چار پانچ، عموماً ہر فیملی میں یہ ہوتا ہوا ہوگا، کبھی کبھی بچے کے ساتھ گئے گھر آئے پتا چلا اور جیب میں ٹافی انہوں نے لے آئی.
صحیح.
یہ مطلب کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، لیکن اب ایک بچہ بار بار
چوری چکاری،
اب بار بار یہ بیہیویئر کر رہا ہے، اور اس کے اوپر ایکچولی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ ایسا بچہ جو دوسروں کو مارتا ہے، جانوروں کو مارتا ہے، پراپرٹی کا نقصان کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے یا دوسروں کو گالیاں نکالتا ہے،
صحیح،
ایسے بچوں کا مین مطلب سائیکی یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں کرنے سے سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے، ان کو یہ چیزیں کرنے سے جو ہے وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے.
اچھا،
یہ جو ہے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کنڈکٹ ڈس آرڈر والے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے، ان میں سے اکثر جو ہے نا یہ وائلنٹ کریمنل، خالی کریمنل نہیں وائلنٹ کریمنل بنیں گے،
وہ مار دیں گے جان سے،
مطلب اگر کسی کو کریں گے تو ہو سکتا ہے مطلب رابری کریں گے،
چوری،
اس میں اسلحہ انوالو ہوگا، مطلب چھپ چھپا کے نہیں کریں گے، یہ پھر دن دہاڑے سب کے سامنے کریں گے. اگر آگے سے کوئی مزاحمت کرے گا بغیر سوچے سمجھے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب مار بھی دے.
صحیح.
اور اگر اسی طرح یہ گھروں کے اندر مثال کے طور پر چوری کرنے جاتے بھی ہیں تو بڑے یعنی کہ ایک تشدد کے طریقے سے وہ کریں گے، گھر والوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، باندھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اس طرح کی یعنی کہ یہ خطرناک ترین جو ہے وہ مجرم جا کے بنتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بچپن کے اندر ہو گیا نا, اب یہ بچہ تو بچہ ہے, اس کو تو یہ پرابلم ہو رہی ہے لیکن اس کو خود نہیں پتا اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, لیکن اور کون کون سے فیکٹر ہوں گے جو لیڈ کرتے ہیں ٹو دس کنڈکٹ ڈس آرڈر, والدین کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے؟
اس میں دیکھیں یعنی کہ ایک تو جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اگر پیرنٹس میں یا بہن بھائیوں میں اس طرح کی کوئی پرابلم پائی جاتی ہے تو جینیٹیکلی جو ہے یہ ان میں رسک ہوتا ہے کہ آگے چل کر جو ہے یہ بھی یعنی کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انوائرمنٹل فیکٹر, اب انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بڑا ضروری رول ادا کرتے ہیں. ایسے بچوں کے ساتھ
صحیح
عموماً کیا ہوتا ہے, ابیوز ہوا ہوتا ہے,
صحیح ہے, کوئی زیادتی
ان کو کسی نے تشدد بار 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 ان کے ساتھ تشدد ہوتا رہتا ہے, پیرنٹس ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں,
پیرنٹس بھی تو مار رہے ہوتے ہیں,
پیرنٹس مار رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس اگنور کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر جو ماحول ہے
صحیح
وہ ہی یعنی کہ مطلب ایک نرچرنگ انوائرمنٹ نہیں ہے
یہ بچے کے لیے, گھر کے اندر کا ماحول ہی کنڈکٹ ڈس آرڈر کو جنم دیتا ہے.
یعنی کہ جس گھر کا ماحول خراب ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو ضرور ہوگا بچے کی تربیت پر. اب پھر اگر والدین اس بچے پر نظر بھی نہیں رکھتے, اب یہ باہر جاتا ہے, اچھا اس میں ایک اور بات آتی ہے, پیرنٹس ڈسپلن نہیں کرتے بچے کو,
صحیح,
ہر گھر کے قوانین
سے مطلب کیا ہوتا ہے,
مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے نے جھوٹ بولا تو بھائی آپ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اسے سمجھائے, اسے ڈسپلن کرے, بچہ چوری کر کے آیا ہے,
مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ جاؤ وقت پہ آ جاؤ, جھوٹ بولنا ڈسپلن,
ایک ہے ٹائم کیپنگ, ہم یہاں ٹائم کیپنگ یہ بھی ایک ڈسپلن کا حصہ ہے,
صحیح ہے,
لیکن بیہیویئر میں کردار میں اخلاق میں یہ بھی تو ڈسپلن ہے. اور بیسیکلی ان چیزوں میں جب کمی آتی ہے کہ بچے کو مثال کے طور پر بچہ گھر گیا آپ نے پوچھا آپ کو پتہ سیدھا نظر آ رہا ہے کہ اس نے یعنی کہ جھوٹ بول رہا ہے,
صحیح,
اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب آپ بچہ چوری کر کے گھر چیز لایا ہے, بھائی آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ میں نے بچے کو پیسے ہی نہیں دیے, اس کے پاس یہ چیز کدھر سے آئی, پوچھنا تو والدین کا فرض بنتا ہے. اب جب پوچھنے سے وہ ادھر ادھر کرے گا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کی تحقیق میں پڑھے, اس کی ٹوب میں پڑھے کہ بھائی یہ چیز اس کے پاس کدھر سے آئی. اب اسی طرح ایسے بچے رستے میں گزرتے ہوئے ان کو گالیاں دیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, پیرنٹس کے پاس کمپلین تو آئے گی. اب جب پیرنٹس کے پاس کمپلین آئے گی تو ان کو چاہیے کہ بچے کو ڈسپلن کریں, جہاں جتنی سزا کا وہ حقدار ہے اس کو اتنی سزا دی جائے. تو جب ڈسپلن نہیں کریں گے ایسے بچوں کا دل کھل جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی تو یہ تو بچے کے معاملات ہو گئے, اس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہو گیا, ابھی والدین کو خود کیسے پتا چلے گا؟ ان میں والدین کی بھی تو تربیت ضروری ہے نا, ان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, چوری کرنا غلط ہے, یہ کسی کو تکلیف دینا غلط ہے, شرعی طور پہ غلط ہے, تو یہ والدین کہاں سے تربیت حاصل کرتے
ہیں؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہمیں دین اسلام کے احکامات کا علم نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ کو دنیاوی تعلیم تو ہمیں اتنے بہتر انداز سے سکھا نہیں سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط.
یہ جو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے عموماً طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی غریب ہے یا کسی بیچ کے طبقے سے تعلق رکھ رہا ہوتا ہے یا ہائی سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے, ان کے بیچ کا کوئی ڈیفرنسیشن نہیں, اٹ ہیز اونلی لنک ٹو آپ کی بیسک تربیت, امیر ہو یا غریب ہو سب کے اندر کنڈکٹ ڈس آرڈر مل سکتا ہے.
یہ تو مطلب نہیں کہہ سکتا کہ جو غریب ہیں ان کے اندر سوری جو امیر ہیں ان میں کنڈکٹ ڈس آرڈر نہیں پایا جائے گا, یہ ہو سکتا ہے. اور وہ انہی چیزوں کے اگر گھر کے اندر ماحول صحیح نہیں ہے, پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر پا رہے, بچہ بگڑ رہا ہے آپ توجہ نہیں دے رہے, اور اسی طرح جو ہے دیگر جو ہے وہ اس میں, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بچوں میں جیسے شروع میں ایک کال آئی تھی لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے میں نے مینشن کیا تھا, بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہنی طور پر تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ پاتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بعض دفعہ ایک پرابلم ہے ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, کہ یہ بچے مطلب جو ہے وہ اچھل کود کرتے ہیں, کنسنٹریشن نہیں کر پاتے, تو بعض دفعہ اس طرح کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو کنڈکٹ ڈس آرڈر کا چانس انکریز کر
دیتی ہے.
تو اب یہ بیماریاں کوئی غریبوں کے لیے ہی تو نہیں ہیں, امیروں میں بھی پائی جا سکتی ہیں. بعض دفعہ ڈپریشن انگزائٹی بچوں میں جو ہے وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کی طرف لے جا سکتا ہے. ابیوز اگر دیکھ لیا جائے, چاہے وہ فزیکل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, سیکشل ابیوز ہے, یہ اگر میں کہوں کہ مطلب اس میں یعنی کہ لیول آف پاورٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ امیر بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کی فیملی میں سیکشل ابیوز ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی میں ایموشنل ابیوز ہو سکتا ہے، فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے.
صحیح.
یہ مین کوزز ہوتی ہیں کہ آگے بچہ بگڑتا ہے. جب بگڑتا ہے اس کو ڈسپلن نہ کیا جائے. اب وہ کیا ہے کہ پھر اس کے اندر جو غصہ تھا نا اس ابیوز کی وجہ سے، اب یہ غصہ دوسروں پہ نکالے گا اور اسے سکون ملے گا.
اچھا،
یہ مین پرابلم.
ڈاکٹر صاحب پھر تو یہ جو اپنے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کہ اپنے والدین پہ نہ غصہ نکال رہا.
ایسے اخبارات ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی تربیت کے لیے پھر ہم کس طرح جائیں، کس طرح
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، تو اپنے اپنے شہروں میں اس میں شریک ہوں. انشاءاللہ خود بھی ذہن بنے گا اور اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تربیت کیسے کرنی ہے یہ بھی سیکھنے کو ملے گا. مدنی قافلوں کے مسافر بنے، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت جو ہے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں شریک ہوں. اس میں تو بالخصوص جو ہے تربیت کا اہتمام ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، تو عموماً اس میں ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے گھر کے ہمارے ذہنوں میں
خلیل بھائی، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو انگلش میں بولتے ہیں، کسی کو تربیت دینا، کسی کو کوئی بات سکھانا، اس کے کسی مسئلے سے اس کو نکالنا، 1 گھنٹے کے چارجز ہوتے ہیں 5,000 روپے. تو فیضان مدینہ کے اندر ہم اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، فری کے اندر بیان ہو رہا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں. ورنہ جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو 5,000 روپے 1 گھنٹے کے دینے پڑ جائیں گے، اگر 2 گھنٹے کا سیشن ہو تو 10,000 روپے.
اچھا، اس میں بھی میں آپ کو ایک بات یہاں مینشن کروں کہ میرے پیر کی فراست دیکھے، CBT جو ہوتی ہے نا ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے،
اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے،
انتظار بھی کرتا. تو ہفتہ وار اجتماع کو اگر دیکھا جائے تو ہفتے میں ایک بار اور 1.5 گھنٹہ.
یہ تو صرف دیو ہے جدول کے حساب سے، جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، پھر دعا بھی ہوتی ہے، پھر فجر کی نماز بھی ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، تو اگر یہ پورا سیشن یہ کم ہو گیا 13 گھنٹے کا، اگر یہ لے لے تو ہفتے میں 1 دن. تو میرے خیال سے یہ میں اس پہ شور ہوں کہ ڈپریشن، اینگزائٹی، اس طرح کے جتنے امراض ہیں جملہ اس میں ٹھیک ٹھاک کورنگ ہے.
کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات ہمارے جس پیار بھرے انداز میں علمی ایک تحقیقی اور پھر ان کا اپنا ایک انداز ہے، تو وہ جس طرح بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 گھنٹے کے کروڑوں روپے بھی کوئی دے نا تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا.
اچھا، یہاں پہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں بعض دفعہ جب مدنی مذاکرے دیکھتا ہوں تو جب امیر علیہ سنت طبی مدنی پھول پیش کرتے ہیں تو میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ایز اے ڈاکٹر اگر میرے پاس یہ بندہ آئے تو میں اسے کیا کہوں گا، اور کمپیئر کرتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کا جواب وہ ہے وہ کیسے ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں بغیر یعنی کہ کسی باعث کے کہ امیر علیہ سنت میرے پیر ہے، الحمد للہ مجھے اس پر ناز ہے. لیکن جو امیر علیہ سنت کا جواب ہوتا ہے وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے. امیر علیہ سنت عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں کہ میری بات نہیں سنتے، ڈاکٹروں کی سن لیتے ہیں. لیکن میں ایز اے ڈاکٹر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ میں طبی مدنی پھول پیش کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹروں کی بات اتنا اثر رکھتی ہو
ڈاکٹر صاحب
اتنا امیر علیہ سنت کی.
امیر علیہ سنت کا ہی ترکیب ہے، ترغیب ہے کہ یہ ہم یہاں پہ مدنی کلینک ہی چل رہا ہے، پیٹ کا کفل مدینہ، دیگر اتنی کتابیں ہیں، توجہ دلائی گئی ہے صحت کے اوپر بھی تاکہ دین کا کام کرنے میں ہمیں مزید آسانی ہو. صحیح. اور اس کے حوالے سے مزید آپ کچھ بولنا چاہیں گے CBT کے حوالے سے؟
جی، CBT میں اگر دیکھا جائے نا، مثال کے طور پر اب کنڈکٹ ڈس آرڈر جو ہم کہہ رہے ہیں، کنڈکٹ ڈس آرڈر میں فیملی پرابلم ہے، پیرنٹس کے ساتھ پرابلم ہے، ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ پرابلم ہو، بچے کے ساتھ پرابلم ہے. اب جب اس کی کنڈکٹ ڈس آرڈر بھی جو ہے نا یہ ایک مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے.
صحیح.
جو والدین سمجھتے ہیں کہ اگر مدنی چینل کا ہمارا سلسلہ دیکھ کر کہ یار یہ ہمارے بچے میں پرابلمز پائی جا رہی ہیں،
صحیح،
وہ اپنے مطلب کسی سائیکائٹرسٹ سے رجوع کریں.
ڈاکٹر صاحب ایک کنسپٹ اس سوال کا جواب بھی دے دیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہو سکتا فائدہ مند ہو. سائیکائٹرسٹ کا سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ذہنی مریض ہو یا کوئی پاگل ہو گیا ہو تو ہی وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا، کوئی ہیلدی نارمل بندہ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جا سکتا کیا؟
دیکھیں، اب یہ بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑی مس کنسیپشن ہے. اگر 100 مریض جا رہے ہیں نا، ایک مثال کے طور پر یہاں ایک کلینک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ اندر سائیکائٹرسٹ بیٹھا ہے یا فزیکل ڈاکٹر بیٹھا ہے، تو 100 میں سے 90 مریض ایسے ہوں گے جو سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کیوں سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے؟
صحیح.
بیسیکلی جو ہم کانسیپٹ رکھتے ہیں نا مینٹل ایلنس کا، پاگل پن،
सही
पागलपन, अब उससे पहले एंग्जाइटी हो गई,
उससे पहले बहुत सारी चीजें हो गई,
सारी चीजें मतलब ऐसी हैं कि जो है वो आप देखने वाले को नॉर्मल नजर आएंगे।
इसका मतलब जब पूरा पागल हो जाता है तभी जाता है साइकेट्रिस्ट के पास, इससे पहले नहीं जाना चाहिए,
फिर भी नहीं जाते। और फिर ऐसे जो है वो आप देख लें कि मुझे बड़ा दुख होता है यहाँ पाकिस्तान में जब आता हूँ तो बेशुमार नौजवान ऐसे होते हैं जो गली के बीच में बैठे हैं, गंदगी के ढेर पर बैठे हैं, उनका हुलिया ऐसा है कि बेचारों के पास मेंटल इलनेस हुई, किसी ने इलाज नहीं करवाया और अब ये क्रॉनिक इलनेस बन चुकी है और एक टैलेंट जाया हो गया। एक नौजवान जो है जो अपने इस कौम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता था, अपने घर वालों के लिए कफालत का इंतजाम कर सकता था, सिर्फ तवज्जो न होने की वजह से, शऊर न होने की वजह से, प्रॉपर इलाज न होने की वजह से ऐसा इंडिविजुअल जो है ये ना अपने खानदान को बल्कि उल्टा उस पर भी बोझ बन गया और मतलब मुल्क पर भी, यानी कि इकोनॉमी के हवाले से अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के हवाले से देखें तो उसमें बिलखसूस ये कोशिश की जाती है कि ऐसे बंदों का इलाज करके जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाया जाए ताकि जो एम्प्लॉयमेंट में होगा भले फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो उनका माइंड एक दूसरी तरफ जाएगा, फिर बजाय वो किसी पर बोझ बनने के कम अज कम कुछ न कुछ तो वो अपने हवाले से कर रहे हैं।
प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज का आपने सिलसिला मुलाहजा फरमाया तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो जिन मरीजों ने हमें कॉल की या मरीजों के नुमाइंदों ने कॉल की अल्लाह ताला उन पर रहमत की नजर फरमाए और उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितने भी मरीज हैं, परेशान हाल हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं और मायूसी जिन्हें घेरी हुई है, टेंशन है, घरेलू नाचाकी हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, अल्लाह ताला सब पर जो है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के दफ़ैल जो है रहमत की नज़र फरमाए और सबको आसानियां अता फरमाए, दोनों जान में खुशहालियां नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रसूल पाक की दुखियारी Let's see।